نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ ایک بار تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سورہ صف جس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو کیسے سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو کرو نہیں اسی رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے امت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی جو بشارت دی تھی اس کا ذکر بھی موجود ہے. دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو, وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہر روا پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. سورہ جمعہ جس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کا ذکر فرمایا, ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا, یتلو علیہم آیاتی ہی کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کل گمراہی میں تھے, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا الْحَقُوا بِهِمْ, اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے جو اگلوں سے نہ ملے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک وصف امی کو ذکر فرمایا ہے. امی کا ترجمہ بعض لوگ ان پڑھ کرتے ہیں, تو ان پڑھ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بے پڑھا, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں. پھر اللہ جل وجہ الکریم نے اہل کتاب کی مثال بیان فرمائی کہ جن کو کتاب دی گئی کتاب پر عمل کرتے نہیں ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لادا جائے, تو جس طریقے سے گدھا ان کتابوں سے نفع حاصل نہیں کرتا, یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کو کتاب عطا کی گئی, وہ کتاب کو خالی رٹا مارتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے ارشاد فرمایا, یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, تو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو اے یہودیوں اگر تم اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا تو کر کے دیکھو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کر سکے، اور قرآن نے فرما دیا ولا یتمنونہ ابدا، وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان کوتکوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ قرآن کریم برہان رشید کا اعجاز ہے کہ قرآن نے پیشگوئی کر لی کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہود باوجود اس کے کہ اسلام کے بہت بڑے دشمن، ہر طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن اتنے بڑے دشمن ہونے کے باوجود وہ موت کی آرزو نہیں کر سکے، کیونکہ دشمن یا بندہ کیا سے کیا کر جاتا ہے، دشمن کو جھوٹا کرنے کے لیے کیا کیا وہ ہتھکڑے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن نے فرما دیا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور آج تک یہود نے کبھی موت کی آرزو کی نہیں ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر یہ موت کی آرزو کرتے تو کوئی ایک یہودی بھی دنیا پہ زندہ نہ رہتا، سب کے سب تباہ ہلاک برباد ہو جاتے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہی آخری نبی ہے جن کے بعثت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، انجیل اور زبور کے اندر جو ہے بشارتیں دی ہے، جن کا ایک زمانے سے انتظار تھا، لیکن خالی اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعے کا نام عربی زبان کے اندر عروبہ تھا، اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے وجہ تسمیہ میں دیگر کئی اقوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، 12 ربیع الاول بروز شنبا چاش کے وقت حضور قبا کے مقام پر آپ نے اقامت فرمائی، جہاں آج کل مسجد قبا ہے، 2 شنبا، 3 شنبا، 4 شنبا اور 5 شنبا تک یہاں قیام فرمایا، یعنی 20، منگل، بدھ، جمعرات، جمعرات تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبا کے مقام پر قیام فرمایا اور وہ مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبا سے مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، اور جہاں قبیلہ سالم بن عوف آباد تھا، اس کے بطن وادی میں جب جمعہ کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اس کو سید الایام کہا گیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو مومن جمعہ کے دن انتقال کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جو اذان کا فرمایا گیا کہ جیسے اذان ہو تو سارے معاملات چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس اذان سے مراد اذان اول ہے، اذان ثانی نہیں، جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اذان اول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے صرف جمعے سے پہلے جو اذان ہوتی وہی ایک اذان ہوتی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دوسری اذان جو پہلی اذان آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور اب جو سعی کرنا واجب ہوتا ہے تو یہ اذان اول سے ہوتا ہے، جو ہمارے آپ پہلے اذان ہوتے، جمعہ خطبے والے اذان نہیں، پہلے اذان جیسے ہو جائے تو اذان ہوتی ہی وجوب سعی ہو جاتا ہے، یعنی سعی واجب ہو جاتا ہے اور بے و شرا کو ترک کیا جائے۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ دوڑتا ہوا جائے، بھاگتا ہوا جائے، بلکہ اس سے مقصود یہ کہ نماز کی تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے مراد جو ہے جمہور کے نزدیک جمعہ خطبہ ہے۔ یہاں جب یہ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخ چھوڑ دو، تو مفسرین کرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے اذان ہوتی ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہو وہ سب اس میں داخل ہے، اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کرنا لازم ہے۔ مسئلہ، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، بے وغیرہ مشاغل دنیاویہ کی حرمت، اور سعی یعنی نماز کا اہتمام کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کا خطبہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔ مسئلہ، جمعہ مسلمان مرد مکلف آزاد تندرست مقیم پر شہر میں واجب ہے، نابینا اور لنگڑا ہو تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ صحت جمعہ کے 6 شرائط 7 شرائط ہیں۔ پہلا شرط کہ شہر کے اندر ہو، یا جو شہر سے متصل مقامات ہو جیسے فنا شہر تو اس میں جمعہ جو ہے قائم ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط حاکم، تیسری شرط وقت ظہر، چوتھی شرط اس کی خطبہ ہے جو وقت کے اندر ہو، پانچویں شرط خطبے کا نماز جمعہ سے پہلے ہونا، اور چھٹی شرط جماعت اور اس کی کم سے کم مقدار، امام کے علاوہ کم سے کم 3 افراد جمعے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 7 اذن عام ہو کہ نمازیوں کو مقام نماز میں آنے سے کوئی روکا نہ جائے، اور وہ خود بخود جو ہے ان کو اس میں آنے کی اجازت ہو۔ سورہ منافقین، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت فرمائی ہے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق جو بدگویہ کی تھی، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دے دیا۔ ایک غزوے پر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ مری سع اس پر تشریف لے گئے، واپسی پر جو ہے ایک مقام پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اجیر تھے جس کا نام جہجا، ان کا تعلق مہاجرین سے تھا، اور سنان، یہ ان کا تعلق جو ہے سنان بن دبر جوہنی، ان کا تعلق جو ہے وہ انصار سے تھا، ان کے مابین کسی بات میں تکرار ہو گئی، اور دونوں، ایک نے مہاجرین کو بلایا، دوسرے نے انصار کو بلایا، جس پر منافق کا سردار ابن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، بیہودہ باتیں کہی، اور یہ کہا کہ مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ معاذ اللہ، اپنے آپ کو عزت والا کہا حضور کو اور صحابہ کو، معاذ اللہ، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے قوم سے کہنے لگا کر تم اپنا جھوٹا کھانا ان کو نہ دو تو یہ تمہارے گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ مت کرنا تاکہ یہ مدینہ سے بھاگ جائے۔ اس قسم کی گفتگو جب اس بدبخت نے کی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب سنا تو ان کو تاب نہ رہی، اور انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، کہ تو اپنے قوم میں بغض ڈالنے والا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا تاج سجایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت زید بن ارقب نے گفتگو کی تو اس پر عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ کہنے لگا کہ چپ، میں تو یوں ہنسی کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ سارا ماجرا عرض کر دیا، رسول اللہ اس طرح اس نے بکواس کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ابن ابی کا سر کاٹ دوں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے ابن ابی سے پوچھا کہ تو نے یہ باتیں کہی ہے، تو مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو اس مجلس میں موجود تھے حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی بوڑھا شخص ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، زید بن ارقم کو دھوکہ ہوا ہوگا اور انہیں یہ بات یاد نہیں رہی ہوگی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی اور وہ سارا جو اس نے بکواس کی تھی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرما دیا، فرمایا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا، وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے یا تک کہ پریشان ہو جائے۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے، ولکن المنافقین لا یفقہون، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ منافق کہتے کہ ہم مدینہ پھر کر گئے، لیخرجن الاعز منہ الازل، تو ضرور جو بڑے عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ یہاں اس کے قول کو اللہ تعالی نقل فرما دیا جو اس نے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا، اپنے آپ کو عزت والا کہا، مسلمانوں کو ذلیل کہا۔ اللہ فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے، مگر منافقوں کو خبر نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن ابی سے کہا گیا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں معافی مانگو، حضور تمہارے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرے، تو یہ بدبخت کہنے لگا پہلے تم نے کہا کہ ایمان لاؤ، میں نے ایمان لایا، تم نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، تم نے کہا جہاد کرو، میں نے جہاد کیا، اب تم کیا کہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کر دوں؟ تو یہ جب گستاخی اس نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو اپنے سر گماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ام لم تستغفر لهم، ان پر یکساں ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، لیغفر اللہ لهم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہاں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمہ کہنا یہ کتنی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے استغفار کا دروازہ ہی بند کر دیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی۔ اور آج بھی بعض لوگوں نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مخلوق جو ہے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس قسم کے الفاظ اور جملے لکھ کے۔ چمار جو ہے یہ ہندو کا ایک قوم ہے جس کے پاس سے اگر ہندو گزر جائے تو اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتا ہے، پھر جا کر جو ہے کپڑے وغیرہ بدل لیتا ہے اور وہ نہا لیتا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو کتنے اللہ کا دوست کیوں نہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو اس قسم کے جملے جو کہتے ہیں وہ درحقیقت عبداللہ بن ابی کے گروہ سے ہیں۔ اللہ تو فرماتے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے۔ اللہ کے بارگاہ میں رسول کی بھی عزت ہے، اللہ کے بارگاہ میں مومن کی بھی عزت ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے عزت نہ مانے تو فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان کو گھٹانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قسم کے جملے استعمال کرنا۔ بلکہ سورہ توبہ کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بانے نہ بناؤ تم کفر کر چکے ایمان لانے کے بعد۔ اور وہاں پر اگر وہاں غور کرے تو جملہ خالی اتنا کہا تھا جس پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافر ہو چکے تم بائیں نہ بناؤ. جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو تین منافق کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا, دو جو منافق تھے اور تیسرا ان کا ساتھی تھا وہ اس نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا, خالی وہ سنتا رہا. یہ جملہ کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے فارس اور روم کو فتح کر لیں گے, بطور تمسخرہ کے جملہ کہا. اتنی سی بات جب انہوں نے کہے حضور تک یہ بات پہنچی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ جو ہے کافر ہو چکے, ان کے بہانے اب نہیں چلیں گے. کیونکہ جب حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے جملہ کیوں کہا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, راستہ لمبا تھا, سفر میں تھے, تو ہم نے کہا چلو ہنسی مذاق کر لو, وقت گزر جائے گا. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کہ اب تم بہانے نہ بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اور اسی طریقے سے ایک اور شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبے کے دوران حضور نے منافقین کے مذمت فرمائی, ان کی تباہی اور ہلاکتوں کا ذکر فرمایا, تو اس نے یہ جملہ کہا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدوں سے بدتر ہیں. یہ جملہ اس نے استعمال کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے نے اس طرح آپ کے خطبے کے دوران کہا تھا. حضور نے اس کو بلایا, اس سے پوچھا کیا تو نے یہ جملہ کہا؟ تو ممبر کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا. جس پر اس صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا کہتے, تو اس نے بھی کھڑے ہو کر قسم کھایا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ جملہ کہا ہے. اور وہیں پر اس صحابی نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تو آیت نازل فرما کر سچ کو ثابت کر دے کہ حق کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر, کہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے کہ انہوں نے نہ کہا, اور ولقد قالوا کلمۃ الکفر, حالانکہ وہ کلمہ کفر کہہ چکے. تو دیکھیں اتنا سا جملہ, ان جملوں پر غور کرے, بظاہر اتنے بڑے جملے نہیں ہیں. جب اس سے بندہ کافر ہو گیا, دار اسلام سے خارج ہو گیا, اور کس نے کہا اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی, تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں تان کرتا ہو, جو معاذ اللہ حضور کے علم کو جو ہے پاگل مجنون اور جو ہے شیطان کے علم سے کم بتائے, پاگل مجنون اور چوپایوں کے علم کے ساتھ معاذ اللہ حضور کے علم کو ملا دے, اور جو یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اور پھر جو یہ کہے کہ حضور کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے, اور اگر بیوی کا خیال آ جائے یا جو ہے اپنے بیل وغیرہ کا خیال آ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس قسم کے جملے جو حضور کے شان میں کہتے وہ کس قدر بڑے گستاخیاں ہیں, وہ شخص کیسے مسلمان رہ سکتا ہے کہ جو اتنی جرت کرتا ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے سلامتی عطا فرمائے, ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے, اور صحیح معنوں میں اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تعظیم توقیر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اور جسے اس کے اولاد اور مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو وہی لوگ نقصان والے ہیں. اور فرمایا ہماری راہ میں خرچ کرو ہمارے رزق میں سے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے, پھر موت کے وقت وہ افسوس کرے کاش مجھے کچھ مہلت ملتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک اعمال کرتا. فرمایا اس وقت پھر جو ہے کوئی تاخیر نہیں ہوگی. وَلَيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. سورہ تغابن, جس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حمد و ثنا بیان فرمائی ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر فرمایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, جو قرآن پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جمع فرمائے گا, اور اہل ایمان کو جو نیک اعمال جنہوں نے کیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹھا دے گا، انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جو منہ پھیر لے تو ہمارے رسول پر سے پہنچان دینا ہے، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اموال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ فتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو، واطیعوا اور حکم مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے بھلے کے کام ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے جان کے لالے سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رکوع کے اندر طلاق کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے، دوسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا۔ سورہ تحریم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا ہے، دوسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مجاہدین کے ساتھ جہاد کرنے اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ ملک جس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے روزانہ، تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ ملک کے آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، تمہاری جانچ کو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے، جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نگاہ تیری طرف ناکام پلٹ کر آئے گی، تھکی ماندی، اور بے شک ہم نے نچلے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، انہیں شیاطین کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، کیا ہی برا انجام ہے، جب اس میں ڈالے جائیں گے ان کا رونا چلانا سنیں گے، جوش مارتی، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کا داروغہ اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ جو بن دیکھ کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو تو وہ دلوں کی بات جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہی ہے ہر باریکی جاننے والا خبردار۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی مذمت فرمائی جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، قلم اور ان کے لکھنے کی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اور پھر جس نے حضور کے شان میں گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 10 عیبوں کو یہاں ذکر فرما دیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے رب نے اسے جواب عطا فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اس پہلے رکوع کے اندر اس شخص کا بھی ذکر ہے جو متقی پرہیزگار تھا، اس کا ایک باغ تھا جس میں وہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات وغیرہ کیا کرتا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کے بچے انہوں نے صدقہ کرنا روک دیا، جس پر اللہ تبارک و تعالی اس باغ کو جلا دیا، پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں تائب ہوئے، توبہ کرتے رہے، اس واقعے کا ذکر موجود ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے اندر. دوسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے لیے جو اللہ جل وجہ الکریم نے جنت کی نعمتیں رکھی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. سورہ الحاقہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کا ذکر فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا, جب نام اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے, کسی کو سیدھے ہاتھ میں کسی کو الٹے ہاتھ میں, تو جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے وہ خوش ہوتا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, جو اپنا نام اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو, انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا, فہو فی عیشت راضیہ, تو من مانے چین میں ہے, فی جنت عالیہ بلند باغ میں, قطوف ہا دانیہ جس کے خوشے جھکے ہوئے, کلو وشرب ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ ان کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا. اور فرمایا جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے, اور اما من اوت یہ کتاب و شمالی, جو اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کہے گا ہائے کسی طرح مجھے یہ نوشتہ نہ دیا جاتا, ولم ادر ما حسابیہ, اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, یا لیتہا کانت القادیہ, ہائے کسی طرح موت ہی قصہ تمام کر چکی ہوتی, ما اغنا انی مالیہ, میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال, حلق عنی سلطانیہ, میرا سب زور جاتا رہا, خذوہ فغلوہ, اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو, ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے بھڑکتی آگ میں دساؤ, ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکو, پھر ایسی زنجیروں میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, بے شک وہ عظمت والے رب پر ایمان نہ لاتا تھا, ولا يحض على طعام المسكين, مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا, فليس له اليوم هاهنا حميم, تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے, ولا طعام الا من غسلين, اور کچھ کھانے کو نہیں مگر دوزخیوں کا پیپ, لا ياكلوه الا الخاطئون, اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار. سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود اور قوم ہود کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے. سورہ نوح جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا, انہیں اپنے قوم کو دعوت دی, جب قوم جو ہے ان کے دعوت کو قبول نہیں کی انہوں نے اور مسلسل ان کے نافرمانیاں بڑھ گئی, بالآخر آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور تمام کو طوفان کے اندر ڈبو دیا. اللہ جل و جلال کریم کی حضور دعا, اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین قرآن کریم کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, قرآن کریم کو ہمارے لیے بروز محشر شفیع بنا. الہ العالمین قرآن کریم کے برکت سے, قرآن کریم کے صدقے سے ہمیں جنت پہ دخول عطا فرما, جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ اور معمون فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک ارحم.